تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. یہ حدیث ہے حضرت عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے، بلکہ صلہ رحم کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تو وہ اس کے جواب میں صلہ رحمی کرے. یعنی صلہ رحمی جس کے اوپر اتنی فضیلت وارد ہوئی ہے، جس کے بہت فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں، وہ اس کو نہیں کہتے کہ جیسا سلوک دوسرے نے کیا، دوسرے رشتے دار نے ہمارے ساتھ کیا، ویسا ہی سلوک اس کے بدلے میں ہم اس کے ساتھ کریں. اگر اس انتظار میں رہیں کہ وہ جیسا کرے گا ویسے ہی ہم بھی کریں گے، تو یہ تو بدلہ کرنے والا ہو گیا. فرمایا کہ فضیلت اس کی نہیں، فضیلت اس کی ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو ہمارا رشتہ دار ہے ہمارے رشتہ داری کا حق ادا نہیں کرتا ہمارے ساتھ، اس کے باوجود ہم اس کا حق ادا کریں، تو یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ صلہ رحمی جو ہے یہ مطلوب ہے، اور اس پر بڑا اجر و ثواب ہے، اس پر بڑا اجر عظیم ہے. یہ بڑی عظیم حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرما دی. دیکھیے، رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ تو تقریباً ہر معاشرے میں پایا جاتا ہے. کچھ نہ کچھ آدمی اپنے رشتے دار کے ساتھ دوسرے کے مقابلے میں کچھ زیادہ بہتر معاملہ کرتا ہے، بہتر سلوک کرتا ہے، لیکن سارا معاملہ اس کا ہے کہ کس نیت سے کر رہے ہیں. یہ جو اچھا سلوک کر رہے ہو کسی رشتے دار کے ساتھ، یہ کس وجہ سے کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو. اگر پیش نظر یہ ہے کہ بھائی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو یہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، تو یہ تو بدلے کا انتظار ہو گیا. تو اس کا مقصد جو ہے وہ صرف دنیا ہی کے اندر بدلہ حاصل کر لینا ہے. کیا تھا دنیا میں بدلہ ملا یا نہ ملا، لیکن اجر و ثواب جو آخرت کا ہے وہ اس کے اوپر کما حقہ مرتب نہیں ہوتا. لیکن اگر اس لیے کر رہے ہو کہ یہ اللہ جل جلالہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے رشتے داروں سے اس میں سلوک کروں، اور اس لیے کر رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور آپ کی سنت ہے، اتباع سنت کی غرض سے کر رہے ہیں. تو پھر وہی عمل جو پہلے کرتے اب وہ ایک عظیم شان اجر و ثواب کا سبب بن گیا. لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ جو عمل کر رہے ہو اس سے بے نیاز ہو کر کرو کہ دوسرا اس کا کیا بدلہ دیتا ہے. اس نے فرض کرو بدلہ نہیں دیا یا اس جیسا سلوک تمہارے ساتھ نہیں کیا، تب بھی تم یہ سوچو کہ میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے کیا تھا، لہذا اگر بدلہ نہیں ملا تو نہیں ملا. تو اس نیت سے جب کرو گے تو ایک ایک عمل اللہ جل جلالہ کے ہاں بڑا عظیم شان اجر و ثواب کا موجود ہوگا. ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی ہی غلط حد تک پھیلی ہوئی ہے کہ رشتے داروں کے آپس کے سلوک میں بدلے کا انتظار کیا جاتا ہے اور کسی کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے یہ دیکھا جاتا ہے اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا. خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع ہوتے ہیں تو اس میں تحفہ دینا ہے، کوئی ہدیہ پیش کرنا ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارے ہاں جب شادی ہوئی تھی یا ہمارے ہاں جب تقریب ہوئی تھی تو اس نے کیا تحفہ دیا تھا. جتنا اس نے دیا تھا اسی حد تک ہم بھی دیں گے، اس نے اگر کم دیا تو ہم بھی کم دیں گے، اس نے اگر زیادہ دیا تھا تو ہم بھی زیادہ دیں گے، تو یہ اور اگر نہیں دیا تھا تو ہم بھی نہیں دیں گے. یہ جو ہے بدلے کا تصور، یہ ہے جو سخت گناہ ہے، یعنی اتنا گناہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کو ربا کہا گیا ہے، سورہ روم کے اندر اس کو ربا کہا گیا ہے، جس کو اردو میں آج کل نیوتا کہتے ہیں نا، نیوتا. اور بعض معاشروں میں تو یہاں تک اس کا رواج ہے کہ جو کوئی شادی کے موقع پہ تحفے دیتا ہے تو اس کی فہرست بنتی ہے، فلاں نے اس نے پیسے دیے، فلاں نے پیسے دیے، فلاں نے اس نے پیسے دیے، اور وہ فہرست اپنے پاس محفوظ رکھی جاتی ہے. اس کو یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ذمہ قرضہ ہے، اور جب کبھی اس کا اس کے یہاں شادی بیاہ کا موقع آئے گا تو ہم یہ ادا کریں گے. اس کو کہتے ہیں نیوتا. اور قرآن کریم نے پوری آیت نازل کی اس کی تردید میں، سورہ روم میں جو آیت ہے وہ ماں آتے تم میں ربل یربو کی امبال ناسی فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المفلحون. کہ یہ جو تم نیوتا کے کاروبار کرتے ہو تو اس میں یہ سوچتے ہو کہ ہم نے آج اتنا دیا تو کل کو یہ ہمارے پاس لوٹ کے اتنا آئے گا، تو یہ جو ہے یہ ربا، یعنی اس کو بھی ربا قرار دیا قرآن نے. ربا اصل میں کہتے ہیں سود کو، تو یہ بھی سود کی ایک قسم ہوئی. اور یہ جو تم نیوتا لیتے دیتے ہو لیربو فی اموال الناس، تاکہ اس سے تمہارے مال میں بڑھوتری ہو، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو زکات دیتے ہو تم اللہ کو کی رضا مندی کی خاطر، فاولئک هم المفلحون، ان کے اجر و ثواب میں کہیں سے کہیں اضافہ ہوتا چلا جاتا. تو آیت پوری نازل کی. تو یہ جو ہے نیوتے کا کاروبار، اس کا کوئی تعلق کھلے رہنے سے نہیں، یہ محض ایک بناوٹی رسم ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ دینے والے کو کوئی دل سے دیتا ہے، نہ لینے والا اس کو اس جذبے سے لیتا ہے، بس ایک رسم ہے وہ پوری ہو رہی. ویسے اگر دیکھو تو کسی بھی مسلمان کو ہدیہ دینا، اور خاص طور سے اپنے کسی رشتے دار کو دینا، یہ ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحادو تحاببتم، کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی ہدیہ دینے کے نتیجے میں. لیکن ہدیہ اس کو کہتے ہیں جو دل سے دیا جائے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کو کوئی تحفہ دوں، اور میرے دل کا تقاضا ہے کہ میں یہ کام کروں. اور دوسرا بھی لے رہا ہے اس طرح سے لے رہا ہے کہ میرے بھائی نے مجھے محبت سے ایک چیز مجھے دی ہے, تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے, بڑا اجر ثواب ہے اس کا. جس طرح صدقے کا ثواب ہے اسی طرح عزیزوں اور رشتے داروں کو کچھ دینے دلانے کا بھی اسی طرح ثواب ہے. لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ خوش دلی سے, اور جب یہ دل تو چاہ نہیں رہا, پیسوں کی گنجائش بھی کچھ کم ہے, دل بھی نہیں چاہ رہا, لیکن سوچتے ہیں کہ اگر نہیں دیں گے اس موقع پر تو ناک کٹ جائے گی, وہ دوسرا کیا سوچے گا, اور اگر نہ دیا تو برا مانے گا دوسرا آدمی. یہ سب رسم بن گئی, اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں. تو یہاں یہ اسی طرح سمجھ لیجیے کہ لوگ جو ہیں یہ شادی بیاہ یا تقریبات کے مواقع پر جو لینا دینا ہوتا ہے اس میں بڑی افراط تفریح ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. بعض لوگ تو کسی بدلے کی غرض سے لیتے دیتے ہیں جو ناجائز ہے, بعض لوگ رسم پوری کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ اگر نہ دیا تو ناک کٹ جائے گی, یہ بھی جائز ہے. لیکن اگر کسی آدمی کے دل میں یہ خیال ہے کہ بھائی میرے بھائی اب اپنے کسی رشتے دار کے یہاں ایک خوشی ہے اور میرا دل چاہتا ہے جس موقع پر اس کو کوئی تحفہ دوں, اپنے دل کے دائرے سے دل کے تقاضے سے دے, تو یہ عجیب سوال ہے. بعض لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں یہ چیز نہیں, اگر صحیح جذبے کے ساتھ دے رہا ہے تو اس میں نسلیے کا کوئی مضائقہ نہیں بلکہ عجیب سوال کی چیز. اصل بات یہ ہے دل ٹٹول کر دیکھو, دل چاہ رہا ہے دینے کا یا نہیں چاہ رہا, اگر چاہ رہا ہے دو, نہیں چاہ رہا محض اس وجہ سے کہ ایک رسم ہے وہ پوری کرنی ہے تو مت دو. چاہے اگر کوئی ناک کٹتی ہے تو کٹ جائے, کوئی برا مانتا ہے تو مانا کرے, لیکن اس سے کوئی مانا نہیں کہ تم پیسے بھی خرچ کرو اپنے اور گناہ بھی مول لو, اپنی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. دل سے تقاضا ہو دینے کا تو دو, اور دل سے تقاضا نہیں ہے تو مت دو. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج پڑا ہوا ہے کہ بھائی اگر کسی کو کوئی تحفہ ہدیہ دینے کو دل چاہا تو کہتے ہیں وہ اٹھا کے رکھ لیا, بھائی جب اس کے ہاں کوئی تقریب ہوگی تو اسے دیں گے. تو مانا اس کی یہ ہوئے کہ دینا در حقیقت مقصود نہیں, نام کرنا مقصود, نام و نمود مقصود. یہ نام و نمود جو ہے یہ وہ چیز ہے جو دین کے کسی بھی گوشے میں جا کر فٹ نہیں ہوتی, اور اس سے ہٹ کر اگر نام و نمود سے ہٹ کر اپنے دل کے تقاضے سے محبت سے شوق سے کوئی کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی پسند, وہ دنیا کا کام نہیں ہے, وہ دین کا کام ہے, وہ اجر و ثواب کا کام ہے. یہ جو نیوتا اور لینے دینے کا قصہ ہے اس نے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پھیلایا ہوا ہے بری طرح, اور لوگ جو ہیں وہ اس کے ان رسموں میں اس طرح جکڑ گئے ہیں, بندھ گئے ہیں کہ اب بیچارہ کوئی غریب آدمی ہے, اس کے اندر استطاعت نہیں ہے تو وہ کسی تقریب کے اندر کچھ دے سکے, لیکن مجبور ہے, معاشرے کے دباؤ سے مجبور ہے کہ وہ ضرور دے, نہیں دے گا تو وہ نکو بن جائے گا معاشرے. یہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ لیس الوافل بالمکافئ, کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ بدلے کا انتظار کرو, یا بدلے کی غرض سے دو یا دوسرے کے بدلے میں دو, یہ نہیں ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر فرض کرو کسی نے تمہارے ساتھ تمہاری تقریب میں کچھ بھی نہیں دیا لیکن تم سوچو کہ میرا رشتے دار ہے, اس کے بعد اس میں چاہتا ہے کہ میں دوں اس کو دے دوں. تو یہ بنیادی بات یہ ہے کہ جو کچھ کام کرو اللہ کے لیے کرو, رشتے دار کے ساتھ جو حسن سلوک کر رہے ہو وہ بھی در حقیقت اللہ کے لیے ہونا چاہیے, جب اللہ کے لیے ہوگا تو اس کی طرف سے کسی بدلے کا انتظار بھی نہیں ہوگا. لو بھائی ہم نے تو اس کو اپنا دل نکال کے دے دیا تھا, اس نے جھوٹے منہ ہمارا شکریہ بھی ادا کر دیا, اس نے کبھی ہم سے یہ بھی نہ کہا کہ بھائی تم نے وہ چیز دی تھی, تو یہ انتظار ہے کیوں؟ اگر اللہ کے لیے دیا تھا تو اس کا بدلہ انشاءاللہ وہاں ملنے والا ہے. اب یہ کیا ہے کہ تم اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری تعریف کرے، تمہارا شکریہ ادا کرے اور تمہیں یا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے. اللہ جل جلالہ
اللہ
حضرت مانا خان صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے درجات بیان فرمائے، ایسے ایسے ذریعے حصول بیان فرما گئے. یہ جو رشتے داروں میں ہوتی ہیں ناچاکیاں یا شکایتیں اور رنجشیں، اس کا حل ایک بتا گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے تھے کہ دیکھو، جتنی بھی رنجشیں ہوتی ہیں کسی رشتے دار سے ہوں یا کسی دوست سے ہوں یا کسی ملنے جلنے والے سے ہوں، رنجش اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ تم اس آدمی سے توقعات وابستہ کر لیتے ہو، امیدیں باندھ لیتے ہو، یہ میرے ساتھ ایسا کرے گا یا اس کو یہ میرے ساتھ ایسا کرنا چاہیے، اب کی طرف سے تمہیں توقعات باندھ لی. اب وہ توقع کسی مرحلے پر پوری نہ ہوئی، اس نے وہ کام نہیں کیا جس کی تم نے امید باندھی ہوئی تھی، وہ کام نہ کیا جس کی توقع تم نے کر رکھی تھی، دل میں شکایت پیدا ہو گئی، رنجش پیدا ہو گئی. تو دیکھو بھائی، ایسا موقع آیا تھا اور اس نے یہ بھی نہیں کیا ہمارے ساتھ، تو رنجش ہو گئی. اب وہ رنجش جو ہے اگر اس کو بیان کر دو، اس سے کہہ دو کہ بھائی تمہاری اس عمل سے شکایت ہوئی تھی، تو بعض اوقات کہنے سے معاملہ جو ہے وہ تو تکرار تک ہو جاتا ہے. وہ اس کا جواب دے گا، آپ اس کا جواب دیں گے تو استقرار ہو گئی، لڑائی ہو گئی. اور اگر نہ کہا، دل میں رکھا، تو دل میں رکھنے کی صورت میں وہ رنجش جو ہے وہ بالآخر بغض میں تبدیل ہو جاتی ہے، کینے میں تبدیل ہو جاتی ہے. جو حرام ہے بالکل کینے میں تبدیل ہو جاتی ہے، کہنا بلکہ اچھا ہے، دل میں رکھنے کے مقابلے میں کہہ دینا اچھا ہوتا ہے تاکہ ایک مرتبہ دل کی بھڑاس سے نکل گئی. لیکن دل میں رکھ کے بیٹھ گئے اور دل میں ایک پھانس چبھ گئی اور اس کے بعد رکھتا رکھتا وہ پہاڑ بنتی چلی گئی، تو بغض رہا. اس بغض کے نتیجے میں منافرتیں، عداوتیں، لڑائیاں، خدا جانے کیا کچھ ہوتا ہے. ساری بات کہاں سے چلی؟ کہ تم نے توقعات باندھی. کس سے باندھی؟ رشتے دار سے، دوست سے، عزیز سے، مل جلنے والے سے. کون ہیں یہ سب؟ یہ سب ہے مخلوق اللہ کی، اس سے توقعات باندھ رکھی. ارے توقع کسی مخلوق سے باندھو ہی نہیں، امید تو ایک ہی ذات سے رکھو، بس اسی سے امید رکھو. جو کچھ امید رکھنی ہے تو اللہ کے جلالہ سے رکھو، اور کسی سے امید باندھنے کی ضرورت ہی نہیں. تو جب کسی سے امید نہیں ہوگی، امید ہی پہ نہیں، توقع ہی نہیں، جو توقع کوئی نہیں، تو اگر وہ نہیں کرے گا تو دل میں کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی، رنجش بھی نہیں آئے گی، سارا فساد جنگ سے پیدا ہوتا ہے کہ توقعات غیر اللہ سے ہم باندھ لیتے ہیں. اگر یہ توقع نہ ہو تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھو کہ یا اللہ جو کچھ کر رہا ہوں آپ کے لیے کر رہا ہوں، جو کچھ دیں گے آپ دیں گے، کہ مخلوق کیا حقیقت رکھتی ہے جو کوئی مجھے دے یا کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ کرے، اللہ سے رابطہ رکھو تو انشاءاللہ کبھی رنجش بھی نہیں ہوگی. ساری شکایتیں، ساری منافرتیں، ساری اگر غور کرو سب کا خلاصہ یہ نظر آئے گا کہ توقع باندھ لی. اور جب توقع نہیں باندھی کسی سے اور اس نے کوئی اچھا معاملہ کیا تو دل خوش ہوگا، بھائی توقع تو کوئی تھی نہیں، خلاصہ توقع یہ معاملہ میرے ساتھ ہو گیا، تو اس کا دل میں خوشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا، اس کا احسان مان لو گا. اگر توقع نہیں رکھتی اور کچھ نہ ہوا تو کوئی رنجش نہیں، ہو گیا تو دل میں خوشی ہے. یہ معاملہ اگر رکھو تو کبھی کوئی رنجش پیدا نہ ہو، کبھی کوئی شکایت پیدا نہ ہو. تو یہ ساری حقیقتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے نکل رہی ہیں کہ صلہ رحمی بدلے کا نام نہیں ہے. صلہ رحمی کیونکہ اللہ کے لیے ہے، رشتے دار کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے تو چاہے وہ میرے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے تب بھی میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی حد تک اس کے ساتھ سلوک کروں، حلوہ میرے حضرت والا حضرت داس صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے. ایک مرتبہ ان کے بہت قریبی رشتے دار حضرت کے قریبی رشتے دار اچانک آ گئے اور ابھی داخل ہوتے ہی بس برسنا شروع کر دیا حضرت پر. وہ حضرت کی چکر ایسی تھی کہ سب سارے لوگ عزت کرتے محبت کرتے اور یہاں تک کہ بہت ہی لوگ اغیار بالکل اجنبی لوگ وہ محبت اور عظمت سے بیچاتے تھے. ایسا آ گیا اور داخل ہوتے دروازے ہی تھے انہوں نے برسنا شروع کر دیا اور ایسا ویسا برسنا لبادہ اور رکھا ہے دین کا اور لبادہ اور رکھا ہے فلاں چیز کا اور تمہارا حال یہ ہے خوب زور سے چلانا شروع ہو گیا. حضرت قسم نہیں سر پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب کوئی دوسرا ہو تو کتنا ہی آدمی تحمل کرے کچھ نہ کچھ تو منہ سے نکل ہی جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حال بتایا کہ نفس کو فنا ہی کر دیا تھا. تو وہ دن کس سے آ رہے ہیں جب قریب آئے تو جا کے لپٹ گئے بھائی کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی خدا کے لیے معاف کر بھائی کوئی غلطی ہو گئی ہوگی خدا کے لیے مجھے معاف بھائی کوئی غلطی ہو گئی وہ سیکھ رہے ہیں مسلسل اور یہ مسلسل غلطی ہو گئی ہوگی خدا کے لیے معاف کر. میں یہ پوچھا کہ بھائی آخر کس وجہ سے یہ مجھے سزا دے رہے ہو کس وجہ سے مجھے ڈانٹ رہے ہو آج کیوں میرے پر غصے ہو رہا ہو کچھ نہیں کہا کہ بس یہ بچے جو غلطی ہوگی خدا کے لیے معاف کر معاف کر. اتنا کہا کتنا آخر آدمی دوسرا جو کب تک پانی نہیں ہوگا یا اتنا کہا کہ یہاں تک کہ ان کی آواز جائے ٹھنڈی ہوگی. تو فرمانے لگا کہ اگر میں جواب میں یہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے ویسے ہی میں بھی کہہ دیتا یہ ایک آدھ جملہ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جائے ٹھنڈ گئی تھی اور اس کے بعد خدا جانے بات کہاں تک پہنچتی. لیکن میرا کیا گیا میں نے جا کے ان کو لپٹا لیا اور یہ کہہ دیا بھائی مجھے معاف کر دو تو میرا کیا بھیٹی ہو گئی کیا میری مجھے میرا نقصان ہو گیا کچھ بھی نہ ہوا اور ایک بڑا فتنہ دب گیا دب کے ختم ہو گیا. یہ ہے وہ بات جس کو قرآن کریم نے فرمایا عجیب انداز سے کئی آیتیں اس میں بیان فرمائی قرآن کریم تو ایک ساتھ لگتی ہوئی احسن السیئہ کہ جو کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس برائی کی مدافعات اچھائی سے کرو. اگرچہ حق تمہیں قرآن نے بھی دیا ہے کہ جتنی برائی دوسرے نے کی اتنی برائی تم بھی کر سکتے ہو انتقام لے سکتے ہو اجازت تو دی ہے لیکن تلقین اس کی فرمائی کہ بجائے اس کے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دو جو تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے اس کی مدافعات کرو کائے سے اچھائی سے. اب دیکھو لفظ کے استعمال کیا ادفاع ادفاع باللتی ہی احسن مدافعات اپنا دفاع دفاع کرو کیسے اچھائی سے یعنی دفاع تو ہوتا ہے دفاع اس کو کہتے ہیں کہ جیسا کوئی اگر مار رہا ہے تو میں بھی ماروں اس کو یہ دفاع ہوا نا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں دفاع اس طرح کرو کہ دوسرا برائی کر رہا ہے تم اچھائی کرو. یہ ہے دفاع مومن کا دفاع یہ ہے تو اس طرح اچھائی کرو ادفاع باللتی ہی احسن السیئہ. نتیجہ کیا ہوگا اس کا قرآن کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس شخص کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے عداوت ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا گہرا دوست ایسا بن جائے گا. اگر تم نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا تو جو جس کے ساتھ تمہاری عداوت ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا دوست بھی گہرا دوست. لیکن ساتھ ہی آگے فرمایا قرآن نے کہ وما یلقاها الا الذین صبروا. لیکن یہ کام کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے یہ وہی دے سکتا ہے جس نے صبر کی عادت ڈالی ہو. وما یلقاها الا الذین صبروا جو صبر کرنے کے عادی ہوں وہی یہ کام کر سکتے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ کام نہیں ہو سکتا مگر بڑے صاحب نصیب آدمی. فرمایا وہ بڑا صاحب نصیب ہے جو یہ کام کرے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے. یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم. تب دیکھو حضرت ہمارے حضرت والا نے اتنی بڑی برائی یعنی جو جس شخص کے سامنے کوئی آدمی بلند آواز سے بات نہ کرتا ہو اور جس کے سامنے کبھی کوئی شخص لہجہ بدل کر بات نہ کرتا ہو, ساری عمر نہ کی ہو کسی نے, اس کے بڑوں میں نہ کی ہو, اس کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہو کر اور اس طرح کر رہا ہے کہ جو خلاف تہذیب انداز سے, تو انسان کا نفس جو ہے اشتعال میں تو آتا ہے, لیکن اس کو دبا کر اس کا مقابلہ اچھائی سے کیا. تو فرمایا کہ فتنہ دب گیا اسی وقت. اب آگے ساری شکایتیں انہوں نے ان کی کیا, اور بات بھی جس بات پر وہ غصے ہو رہے تھے بات بھی غلط تھی, غلط بات پہنچ گئی تھی, اس غلط بات کو اعتماد کر کے آگے شروع کر دیا تھا, لیکن فتنے کو دبا دیا. یہ سارا یہ ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے, کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا, انبیاء کرام دے سکتے تھے, کبھی اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے انتقام نہیں لیا, حالانکہ لے سکتے تھے لیکن نہیں لیا, اس واسطے کہ ایک جگہ نہیں, قرآن نے جگہ 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 یہ فرمایا کہ وہ انتاف و تصفح گزر گزر کرو, معاف کر دو اور دوسرے کی برائی کو کے ساتھ اچھائی کرو. دیکھو فرض کرو ایک نے تمہارے ساتھ برائی کی, تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کر دی, آپ نے اسی درجے کا بدلہ لے لیا اسے, چلو جائز تو ہے تمہارے لیے, کوئی ناجائز کام نہیں کیا, لیکن یہ بتاؤ حاصل کیا ہوا, حاصل کیا ہوا دنیا میں آخرت میں کیا ملا؟ اس نے تمہیں گالی دی تھی, برا بلا کہا تھا, تم نے بھی کہہ دیا, چلو کیا زیادہ یہی ہوا نا کہ دل میں جو ایک چال پیدا ہوا تھا وہ ذرا اس کی بھڑاس نکل گئی, بس چھٹی, نہ دنیا میں کچھ اس کا فائدہ نہ آخرت میں کچھ فائدہ. اور اگر تم نے اپنے جذبات کو قابو میں کر کے اس کا بدلہ اچھائی سے دے دیا یا معاف کر دیا, دنیا میں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انہو ولی حمید, آخر کار وہ آدمی تمہارا دوست بن کر رہے گا جس کے ساتھ تم یہ معاملہ کرو, دنیا میں تو فائدہ گیا, آخرت میں فائدہ یہ ہے کہ اتنا بڑا اجر, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کام پیدا ہوتا ہے صبر سے, اور صبر کے بارے میں قرآن نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہے. کسی نیکی کے بارے میں فرمایا اس کا اجر دس گنا ملے گا, کسی کے بارے میں فرمایا سات گنا ملے گا, کسی میں فرمایا ستر گنا ملے گا, کسی میں فرمایا سات سو گنا ملے گا, صبر کے بارے میں فرمایا بے حساب ہے اجر اس کا, کوئی حساب ہی نہیں. تو اتنی سی بات ہے کہ ذرا سا جذبات کو قابو کیا اور اس کے بدلے میں اتنا بے حساب اجر تم نے آخرت حاصل کر لیا اور دنیا نے کہا نہ ہو گئی ہمیں. تو یہ بات, یہ نقطہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے, تو جیسے کہاں رہیں جھگڑے اور کہاں رہیں خلا لڑائیاں, سب ختم ہو جائے. ساری خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ توقعات وابستہ کر لی ہیں. اللہ, بلکہ ایک بات تو اور حضرت نے فرمائی, حضرت حکیم عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کے بارے میں ایک بات ذہن میں بٹھا لو, وہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا اس کا ایک نام ہے دار المحن. دنیا کے بہت سارے نام ہیں, ان میں سے ایک ہے دار المحن, یعنی محنتوں کا. محنت کہتے ہیں آزمائش کو بھی, مشقت کو بھی, تکلیف کو بھی. کیا ہوا کہ یہ گھر ہے تکلیفوں کا, مشقتوں کا گھر ہے. جب یہ تکلیفوں اور مشقتوں کا گھر ہے تو بھائی اس کے اندر اصل بات تو یہ ہے کہ اس میں تکلیف پہنچے آدمی کو, محنت اٹھائے اس میں تکلیف پہنچے, جو بھائی تکلیفوں کا گھر ہے مشقتوں کا گھر. لہذا یہ سمجھو یہ دنیا تو میرے واسطے تکلیف ہی لے کر آئے گی, اب اگر کوئی اچھائی آ جائے, خوشی آ جائے, تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ تھا تو یہ مشقت کا گھر, اس میں مل گئی اچھائی اور خوشی, اور اگر تکلیف آئی تو بھائی تکلیف کا گھر آنی تھی. تو اس واسطے اگر یہ بات ذہن میں رکھو کہ بھائی جتنے بھی دنیا کے معاملات ہیں اس میں تو تکلیف پہنچے گا یہ تھی, باقی مجھے مل گئی خوشی, تو اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے عطا فرما. ایسی ملنے جلنے والوں سے توقعات وابستہ نہ کرو, توقع ایک ہی سے وابستہ کرو, اور وہ ہے اللہ. دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا حال ہر مسلمان جانتا ہے. کوئی دنیا میں کسی کا ایسا وفادار ساتھی ہو نہیں سکتا جیسے وفادار ساتھی صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے. آج کوئی تصور کر نہیں سکتا کہ ایسا وفادار کوئی ملے گا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے. کہ آپ کے پسینے کے قطرے کے ذریعے لاکھوں افراد اپنی زندگیاں قربان کرنے کو تیار. ایسے ایسے وفادار ایسے وفادار کوئی مل نہیں سکتا, تصور نہیں کر سکتا. اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. کہ اگر میں اس دنیا میں کسی کو اپنا دوست بناتا, خلیل خلیل کے معنی دوست, اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. کیا مانا؟ بنایا نہیں ان کو, اگر بناتا تو ان کو بناتا. مانا یہ کہ میں دنیا میں کسی کو خلیل بنایا ہی نہیں. خلیل تو ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ. خلیل کی کیا مانا ہے؟ کہ ایسی محبت کسی کے ساتھ ہو جائے جو دوسرے سے انسان کو بے نیاز کر دے, بے نیاز کر دے, اس کو خلیل کہتے ہیں. تو باوجود اتنے وفادار اتنے جانکار ساتھیوں کے توقعات ان سے وابستہ نہیں ہے, توقع اللہ سے وابستہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس واسطے فرماتے ہیں کہ بھائی رشتے دار ہوں, دوست ہوں, ملنے جلنے والے ہوں, توقعات ان سے وابستہ نہ کرو. جو کچھ ان کے ساتھ کرو وہ بدلے کی غرض سے نہ کرو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. جو کچھ کرو گے انشاءاللہ ایک پیسہ بھی خرچ کرو گے اس کا اجر ملے گا, اور ذرا سی ہمدردی کرو گے اس کا اجر ملے گا. بدلے کے انتظار میں نہ رہو. یہ مانا ہے حدیث مبارک کے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی حقیقت ہمارے دل میں پیدا فرما دے, ہماری زندگیوں کو اس کے مطابق بنا دے. اگر واللہ اگر اس کے اوپر عمل ہو جائے تو ہمارے گھروں کے سارے قضیے قصے تنازع سب مٹ جائیں. اگر یہ اس حدیث اس حدیث پر عمل کر اللہ تعالیٰ کے رحمت سے توفیق پیدا فرما. اگلی حدیث ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جائے اور آخرت میں بھی دیا جائے سوائے قطع رحمی کے گناہ. اور گناہ جو ہے نا ان کا بدلہ کہاں ملے گا؟ سزا ہوگی آخرت میں. آخرت میں اس کا گناہ ملے گا جو کچھ ملے گا. لیکن یہ دو گناہ فرمائے اس حدیث میں, ایک ظلم کسی بھی انسان پر ظلم اور دوسرے قطع رحمی. یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان کا نقد بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے, نقد سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں تو ملنی ہی ہے. اللہ بچائے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں دونوں جگہ سوا دونوں جگہ ملتی ہے سزا. تو اللہ بچائے ایک ظلم سے بچو, کسی بھی معاملے میں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو, اور دوسرے قطع رحم سے بچو. دنیا ہی کے اندر دکھا دیا جاتا ہے, اللہ بچائے آخرت تو ہے. اب یہ سمجھ لو کہ قطع رحمی کیا ہے اور صلہ رحمی کیا ہے. صلہ رحمی کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر ایک رشتے دار کے ساتھ بے تکلفی کے تعلقات ہوں, ہنسنا بولنا ہو, اٹھنا بیٹھنا ہو, یہ کوئی ضروری نہیں صلہ رحمی کے لیے. صلہ رحمی کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ آدمی اس کے دکھ درد میں شریک ہو, اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے, اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے, اس کی خیر خواہی کا موقع آئے تو خیر خواہی اس کی کرے, ملاقات ہو تو اس کا اکرام کرے. یہ ہے. اور اگر وہ کسی تکلیف میں یا ضرورت میں ہے تو اس کی ضرورت پوری کر دے. اور قطع رحمی یہ ہے کہ ہم نے طے کر لیا کہ بھائی اس سے تو ملنا نہیں ہے, کچھ ہو جائے اس سے نہ بات چیت ہوگی, نہ سلام دعا ہوگی, نہ کبھی اس کے گھر جائیں گے, نہ کبھی اس کو اپنے گھر بلائیں گے. یہ ہے قطع رحمی. لیکن اگر فرض کرو بہت سے رشتے دار ایسے ہوتے ہیں کہ خاص طور سے آج کی مصروف زندگی میں کہ بار پانچ سال سال گزر جاتے ہیں کبھی ملنے کی نوبت نہیں آتی, یہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے, وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے, وقت نہیں ملتا جانے کا. تو محض اتنی بات سے قطع رحمی نہیں ہوتی. اپنے دل میں یہ خیال ہے وہ جب کوئی موقع ہوگا ملیں گے, اگر کوئی موقع آئے گا تو ہمدردی اس کے ساتھ ہمدردی کارکاری کا جو معاملہ ہے وہ کر لیں گے. لیکن اتفاقا ایسا ہوا کہ مدتوں ملاقات نہیں ہوئی, یا ملاقات ہوئی تو کسی آدمی کے ساتھ طبیعت صحیح طرح نہیں ملتی, طبیعت کھلتی نہیں اس کے ساتھ, تو وہاں زیادہ دل نہیں چاہتا, خراب دعا ہوئی بس رخصت ہو گئے. یہ کوئی قطع رحمی نہیں ہے. قطع رحمی یہ ہے کہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ اس کے ساتھ ملنا نہیں اور اس کے ساتھ بات چیت نہیں, اگر آئے گا بھی تو بات چیت نہیں کریں گے. یہ ہے قطع رحمی جس کے اوپر اتنا وبال بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں بھی اس کا وبال ہے اور آخرت میں بھی. اللہ بتائے صلہ رحمی یہ ہے کہ وقت پر اس کے کام آ جاؤ, اس کے ساتھ اس کی دل جوئی کی کوشش کرو, اس کو خوش کرنے کی کوشش کرو. یہ صلہ رحمی. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں جو ہمارے زمانے میں خاصی اہمیت اختیار کر گئی, وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کو تو صلہ رحمی کا خیال آتا ہی نہیں. جن کو آتا ہے صلہ رحمی کا خیال تو بعض اوقات حد سے زیادہ آ جاتا ہے. کیا مانا کہ صلہ رحمی میں یہ بات بھی شامل سمجھتے ہیں کہ دوسرے رشتے دار کی خاطر خود گناہ میں مبتلا ہو جائے. تو صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کر دو. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کوئی رشتے دار آپ کو کسی گناہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. آپ سوچتے ہیں اگر میں انکار کر دوں گا اس کا دل ٹوٹے گا. تو لوگ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ بھائی دل سیکھنی بری بات ہے, چلو کر لو یہ کام بھی کر لو. تو یہ بات صحیح نہیں. اس واسطے کہ جہاں صلہ رحمی بتائی ہے اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہاں ایک اصول اور بتا دیا ہے. وہ کیا؟ کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی کر کے کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. یعنی جو کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہو, اللہ کی نافرمانی کا کام ہو, وہ خواہ کتنا ہی قریبی آدمی کہے تو وہاں اس کی اطاعت نہیں. اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ کیا کریں, اب ہمارا وہ رشتے دار ہے, اگر ہم اس گناہ میں اس کے ساتھ شریک نہ ہوئے تو کیا ہوگا, اس کی دل سکنی ہوگی. تو بھائی اس دل سکنی کے آپ مکلف نہیں. اگر دین سکنی کے ذریعے آپ کسی کی دل جوئی کرنا چاہیں تو اس کی اجازت نہیں. دین سکنی جو ہے وہ زیادہ بری بات ہے بہ نسبت دل سکنی کے. تو کہہ رہا ہے کہ بھائی چلو آج ہمارے ساتھ فلم دیکھنے چلو, سمجھے آپ. اب کہتے ہیں اگر میں نے انکار کر دیا تو کیا ہوگا, دل سکنی ہوگی. تو بھائی اگر اس میں دل سکنی ہوتی ہے تو ہوا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے وہ جائز نہیں کسی کی دلداری کی خاطر. تقریبات میں بکثرت یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو کھلا تقریب ہے, اس میں پتا ہے کہ بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں. اب سوچتے ہیں کہ اگر اس میں ہم نہیں جائیں گے, مخلوط اجتماع ہے مرد و عورت کا جو ناجائز ہے, عورتیں بنٹھن سے آئیں اور مرد اور عورت ایک ساتھ بیٹھے اور ان کے درمیان اختلاط ہو, بے پردگی ہو, یہ حرام شریف. تو جب یہ ناجائز کام ہے کہتے ہیں اگر ہم نہ گئے تو کیا ہوگا, دل سکنی ہوگی. اور دل سکنی کیسے ہوگی کہ اگر نہ گئے تو تعلقات پر برا اثر پڑے گا, وہ ناراض ہو جائے گا, صلہ رحمی کے خلاف ہوگا, یہ سب شیطان کا ہوگا. صلہ رحمی کا مطلب ہے جائز طریقے سے اس کی دلداری کرو. ناجائز کام کر کے دلداری کرنے کا اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. حد ہے تو کہاں تک جاؤ گے دوسرے کی دلداری کے لیے, کہاں تک جاؤ گے. دوسرے کی دلداری کے لیے بارقہ شریعت نے یہاں تک کہا ہے کہ بھائی چلو مستحبات چھوڑ دو، دوسرے کی دلداری کے لیے بارقات مکروہ تنزیہ تک کا ارتکاب کو درست قرار دے دیا گیا، یہاں تک کہہ دیا کہ نقلی روزہ رکھا ہوا ہے دوسرے آدمی نے دعوت کی توڑ دو روزہ، نقلی روزہ توڑ دو اس کی دلداری کے خاطر، یہاں تک کہہ دیا، لیکن گناہ کرو، اللہ کو ناراض کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، دوسرے سے کہنے کی بنیاد پر اس کا کوئی جواز نہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ تو اس واسطے یہاں بھی وہی بات آ جاتی ہے جو بار بار آپ حضرات سے عرض کرتے رہتا ہوں کہ دین نام ہے حدود کی فہم کا، حدود اللہ آخر کا، حدود اللہ آخر کا، حدود اللہ سارا قرآن بڑا ہوا، اللہ نے حدود مقرر کی، کس چیز کی حد کہاں تک ہے، اس حد تک جاؤ، اس سے آگے مت بڑھو۔ یہ حدود پہچاننا یہ بغیر صحبت کے نہیں ہوتا، یہ محض کتاب پڑھنے سے نہیں آتا، یہ محض تقریر سن لینے سے نہیں ہوتا، یہ صحبت سے ہوتا ہے کہ کس موقع پر کیا موقع اختیار کرنا چاہیے۔ پھر ایک بات یہ بتا دوں، نافرمانی میں شرکت تو ہے جائز نہیں، لیکن شرکت نہ کرنے کا کیا طریقہ اختیار کر، ایک صورت یہ ہے کہ پتھر پھینک کے مار دو اس کو کہ بھائی تم یہ فاضل فاجر ہو، تم نے یہ حرکت کی ہے، یاد ہم تمہارے ایسے، ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو نرمی سے، محبت سے، پیار سے سمجھا دو، کس وقت کیا موقع اختیار کرے آدمی، کہاں سختی کرے، کہاں نرمی کرے، کس درجے تک جائے، کس حد تک، یہ معاملہ ہے دل کا حدود اللہ، اور یہی پل صراط ہے، تلوار سے اگر تیز اور بال سے اگر باریک، لہذا یہ بات جو ہے اس میں ضرورت ہوتی ہے کسی رہنما کو پوچھنا پڑتا ہے کس موقع پہ کیا کروں، کس حد تک جاؤں، بہت ساری باتیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک عمل سے بعض اوقات اس سے زیادہ کچھ خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اسے تو رہنما بتا دیتا ہے کہ بھائی دو خرابیاں ہیں، ان میں سے ایک بڑی یہ ہے، چھوٹی ہے، چھوٹی اختیار کر لو، بڑی بجائے۔ تو اس واسطے جس میں کوئی دو دو چار کر کے دو ٹوک اصول نہیں بتایا جا سکتا، یہ ہر معاملے میں دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ چیز دین کی سمجھ سے پیدا ہوتی ہے، اور سمجھ آتی ہے بزرگوں کی صحبت، بغیر صحبت کے یہ سمجھ آتی نہیں، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اصول ہم نے عرض کر دیا کہ حتی الامکان سے لائے رحمی کرو جب تک کہ معصیت کا ارتکاب لازم نہ آئے، نہ فرمانے کا ارتکاب لازم، اور بدلے کی فکر چھوڑو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر چھوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو پھر رحمی کی حقیقت پر عمل کی توفیق عطا
فرمائے۔
اچھا دو اعلان ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کل انشاءاللہ بروز پیر اشرف کمیونٹی سینٹر ناظم آباد میں نماز مغرب کے بعد مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب بیان فرمائیں گے، خواتین کے لیے بھی انتظام ہے، جو اگر آپ شریک ہونا چاہیں بلکہ تو وہاں پر جا سکتے ہیں کل بروز پیر اشرف کمیونٹی سینٹر میں نماز مغرب کے بعد۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھے غالباً ہفتے سفر میں جانا ہوگا، تو اگلے اتوار کو میں یہاں حاضر نہیں ہو سکوں گا، لیکن انشاءاللہ ہمارا مفتی عبدالرؤف صاحب معمول کے مطابق انشاءاللہ تشریف لائیں گے، ان کا بیان ہوگا، اور اس سے اگلا نو کو اگر ہو تو 8 مارچ کا جو اتوار ہے اس میں غالب تو یہ ہے کہ انشاءاللہ میں ہوں گا، لیکن ایک احتمال یہ بھی ہے، تو ٹیلی فون پر معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ، شاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك التوفيق لمحاسنك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير، يا الله بفضلكنا وفي رحمتك مع تمام جناحك ومعاصي، يا الله في رحمتك مع تمام كتب أجل تسلي خطي على أن حتى لا تكون عاصي ومعاصي.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.